أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله معزز اور محترم حاضرین میرے بزرگوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کی عظمت کو اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کا جو رتبہ و مقام ہے اس کو بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں ان کی زندگی کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے لیکن ہم کسی چیز کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن کسی چیز کا موجود ہونا یہ ایک الگ بات ہے اگر ہم یہ ضد کر لیں کہ ہم اسی چیز کو مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو پھر شاید اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لانا اور ایمان کا باقی رکھنا بھی مشکل ہو جائے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی حقیقت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز بنائی ہے تقدیر, ڈیسٹینی, قسمت, اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. جبکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروریات ایمان میں سے ہے. ٹو بلیو ان تقدیر از ون آف دی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس آف اسلامک فیتھ. لیکن تقدیر کو ہم سمجھ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے پر اسی لیے آرگومنٹ اور ڈیبیٹ سے منع فرمایا. جن لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز پیدا فرمائی ہے جس کا نام ہے روح, سول. ہم اس کو بھی نہیں سمجھ سکے آج تک, یہ روح کیا چیز ہے. یسألونک عن الروح, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ ان سے کہیے کہ یہ اللہ کا ایک امر ہے. بس یہ اللہ کا ایک حکم ہے. قرآن اس کا یہی جواب دیتا ہے. روح کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. آج تک جسم کے اندر آنے والی روح کو کسی نے کیپچر کیا؟ The moment روح is brought into the fetus of a pregnant woman, has that moment been identified or captured? نہیں. جب یہ روح نکلتی ہے تو چلے کسی کی روح گھر میں نکل جاتی ہے, کسی کی روح سفر کرتے ہوئے کار میں نکل جاتی ہے, کسی کی روح کسی حادثے میں نکل جاتی ہے. دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کی روح دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بیچ پڑتی. ایک مریض, ایک بیمار انٹینسو کیئر میں ہے, دنیا کے بڑے سے بڑا سرجن وہاں کھڑا ہوا ہے, فزیشینز وہاں موجود ہیں, نرسز وہاں موجود ہیں, اور ان کی تمام مشینیں اس مریض کو مانیٹر کر رہی ہیں. روح نکل جاتی, نہ اس کو وہ کیپچر کر سکتے ہیں, نہ روک سکتے ہیں, نہ روح کے نکلنے کو آگے لا سکتے ہیں, نہ پیچھے لے جا سکتے ہیں. روح نکل جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز روح بھی ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکے. یہ چند موٹی موٹی مثالیں ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی اس ریفائنڈ لائف کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ ضد مت کیا کرو کہ جو سمجھیں گے وہی مانیں گے, جو نہیں سمجھیں گے وہ نہیں مانیں گے. جو لوگ یہ ضد کرتے ہیں وہ بے دین ہیں. جو لوگ یہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ ایمان سے, دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں. ہم دین والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ شہداء زندہ ہیں, ان کو مردہ مت کہو, ہم نے اس کو مان لیا. اب ان کی زندگی کی کیا کیفیت ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے, اس لیے کہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر کوئی یہ پوچھے گا کہ جناب عالی قبر میں آکسیجن کی سپلائی کا کیا راستہ ہے, قبر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایگزٹ کا کہاں روٹ ہے. वहां हीट नहीं है, वहां लाइट नहीं है, उनको खाना दिया जाता है, तो खाना किधर से जा रहा है कब्र में? वो खाना किस तरह डाइजेस्ट हो रहा है? फिर उस खाने के खाने के बाद, उस फूड के खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद एक्सक्रीशन का क्या मसला है? हम उस डिटेल में नहीं जाते। हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि शहीदों को मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। हम ये मानते हैं और मानते रहे। और शहीद जिंदा हैं, उसकी कुछ मिसालें कि कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह के नेक बंदे जिंदा हैं, उसकी कुछ दलीलें, उसके कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस हजारों देखने वालों ने देखे हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी तरह की कुछ बातें मैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के जिक्र में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। तो टू मेक इट ए सिंपल बिलीफ, वी हैव टू से दैट ऑल दोज नोबल एंड पायस सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह सुबहानहू व ताला हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द सेक ऑफ दीन, फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, दे आर नॉट डेड, दे आर अलाइव। दिस इज ए बिलीफ दैट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द होली कुरान, एंड वी आर बिलीवर्स, वी मस्ट बिलीव इन टू इट। इस्लाम की तारीख में हजारों नहीं, लाखों ईमान वाले शहादत का दर्जा हासिल कर चुके। इस वक्त भी गजा में जो बेकसूर फलस्तीन के मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे, औरतें इसराइली जुल्म का निशाना बनने के बाद अमेरिकन सपोर्ट से कत्ल किए जा रहे हैं, ये सब शहीद हैं। ये सब बेकसूर मारे जाने वाले लोग, इनका कोई जुर्म नहीं है। इनका सिर्फ एक जुर्म है कि ये कहते हैं कि 41 ईयर से इसराइल ने हमारी जमीन को अकुपाई किया हुआ है, इसराइल उसे खाली कर दे। ये उनका मुतालबा दुनिया के हर कानून के मुताबिक बिल्कुल सही है। इसी मुतालबे की उनको सजा दी जा रही है। ये बेकसूर लोग हैं, इनको कत्ल करना, इन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है कि इनको मारा जाए। ठीक है, जो लोग मुजरिम है उनको पकड़ो, मुकदमा चलाओ, वो मुसलमान भी हो तो किसी मुसलमान को ही मुसलमान होने की बुनियाद पर जुर्म करने का कोई लाइसेंस तो इस्लाम ने दिया नहीं। कहीं कोई जुर्म करे, फलस्तीन में करे कि मिस्र में करे कि सऊदी अरब में करे कि इंग्लैंड में करे, अगर किसी ने इंसानियत के खिलाफ कोई क्राइम किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फलस्तीन के इन बेजुबान बच्चों ने क्या क्या जुर्म किया है? फलस्तीन के इन बेगुनाह इंसानों ने, सिविलियंस ने क्या जुर्म किया है जिनको सजा दी जा रही है? ये सब शहीद हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको शहादत का दर्जा देता है। तो लाखों लोग शहीद हो चुके हैं हक के लिए, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए, दीन के लिए, इंसाफ के मुतालबे के लिए, इज्जत व आबरू को बचाने के लिए, अपनी जमीन और अपने लैंड को डिफेंड करने के लिए हजारों नहीं लाखों मुसलमान शहीद हो चुके हैं। इस्लाम की तारीख में इस शहादत की इब्तिदा जंग बद्र से होती है। इससे पहले भी कुछ इंडिविजुअल्स, हजरत सुमैया, हजरत अम्मार यासिर, ये मत
لیکن شہادت کا جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ اسلام کی تاریخ میں جنگ بدر جہاں 313 صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ اہل ایمان یہ آرزو کرتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. شہادت کے اس راز کو سمجھنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق کا نام عمر بن خطاب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ان کی زندگی پر کتابیں لکھنے والے ہمارے بڑے بڑے اسکالرز نے لکھی کہ وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے شہادت کی موت عطا فرما, اور اسی وہ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے میرے رب مجھے مدینے کی موت عطا فرما. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی موت کی دعا کیوں مانگتے تھے؟ شہادت کی موت کی دعا مانگنا یہ تو میری سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں, شہید ہو جائیں, ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. حضرت فاروق اعظم نے بھی قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھا, اور اس آیت کریمہ میں جو پریویلیج موجود ہے شہیدوں کے لیے اسی بنیاد پر وہ یہ دعا کہ اے پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں اے فاروق اعظم کہ آپ مدینے میں مرنے کی دعا کیوں مانگتے تھے؟ کیا اس لیے کہ مدینے میں کھجوروں کے درخت ہیں؟ کیا اس لیے کہ مدینے میں بڑے بڑے مکانات ہیں؟ کیا اس لیے کہ مدینے میں چاروں طرف پہاڑ ہیں؟ حضرت فاروق اعظم مدینے میں موت کی دعا قسم خدا کی صرف اس لیے مانگتے ہوں گے کہ یہ مدینہ میرے نبی کا شہر ہے. یہی وجہ تھی نا کہ اے میرے رب مجھے مدینے کی موت عطا فرما, میں تیرے محبوب کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا
اللہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس شہر کو نبی سے وہاں موت ہے. فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے عطا فرما, جس شہر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق ہے وہاں کی موت بھی عام موت کی طرح نہیں ہے. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب مجھے مدینے کی موت عطا فرما. لیکن حضرت فاروق اعظم کی اس دعا کو سنتے تو وہ کہا کرتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دو کانفلکٹنگ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ایک ساتھ مانگتے. ٹو ڈائی ان مدینہ اینڈ ٹو ڈائی ایز اے شہید, ایز اے مارٹر, دیز آر ٹو انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگس. ایک شہید کی طرح جان دینے کے لیے کسی جنگ میں, کسی جہاد میں اللہ تبارک و تعالی کے کے دین کی بلندی کے لیے لڑی جانے والی کسی ہولی وار میں مرنا ضروری ہے, اور یہ کام مدینے میں نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مدینہ از آلریڈی انڈر مسلمز کنٹرول. اب مدینے میں تو کوئی جہاد نہیں ہوگا, مدینے میں تو کوئی ہولی وار نہیں ہوگی, تو حضرت فاروق اعظم مدینے میں موت سے ہم کنار ہوں اور شہادت کی موت ملے. صحابہ اکرام کہتے تھے کہ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ جمع ہونا مشکل لگتی ہیں, امپروبیبل ہیں یہ باتیں. لیکن میرے دوستو, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صدقے میں وہ مقام عظمت عطا فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کی یہ امپروبیبل دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی, اور حضرت فاروق اعظم کو رب نے مدینے کی بھی موت دی اور شہادت کی بھی موت دی, دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں ان کی موت میں. ابھی ہم اس طرف آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم کی لائف کی کچھ جھلکیاں تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھنا چاہیں گے. یہ کون فاروق ہیں, یہ کون عمر ہیں جن کے بارے میں اورینٹیلسٹس, انگریز ہسٹورینز نے یہ لکھا کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگتا. یہ کون عمر بن خطاب ہیں جن کو مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دی ہنڈریڈز میں شامل کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ لکھا کہ 7ویں صدی عیسوی میں پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین حکومت قائم کرنے والے کا نام عمر بن خطاب ہے. یہ وہ کون عمر ہے کہ آج یہودی یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس واپس لینا ہے تو کسی مسلمان ماں سے کہو کہ وہ عمر بن خطاب کو پیدا کرے. یہ کون شخص ہے جس کے اسلام کی دعا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فرما رہے تھے؟ یہ اعلان اسلام کا 6ٹا سال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت و نبوت کے اعلان کو مکہ میں 6 سال گزر چکے ہیں. ان 6 سالوں میں صرف 40 افراد مسلمان ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, اے میرے رب, عمر کو اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما دے. اے میرے رب, اسلام کی عزت اور غلبے کے لیے عمر کو مسلمان کر دے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا اس طرح اللہ سے حضرت عمر کو مانگا ہے. نبی مانگے اور اللہ تبارک و تعالی رد فرمائے, یہ ممکن نہیں. نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی, یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, یہ دعا ہجرت کے 6ٹے سال مکہ مکرمہ میں قبول ہوئی. لیکن اس دعا کی قبولیت کا میکنزم کیا ہے, اس کو ذرا تاریخ کے لفظوں میں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے 27 سال کی جوانی میں ایک دن ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر حضرت ارقم کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 40 ماننے والے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرمائے. کسی سے ان کی راستے میں ملاقات ہو گئی. اس ملاقاتی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں اب تنگ آ گیا ہوں اور میں نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر کے مکہ سے اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ ہم بڑے پرامن طریقے سے یہاں رہ رہے تھے، سب کا دین ایک تھا، سب کا کلچر ایک تھا، سب کی آئیڈیالوجی ایک تھی، سب ایک ہی طرح سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ 6 سال پہلے عبداللہ کے بیٹے نے اسلام کا کیا پیغام پیش کیا کہ اس سے اب ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں سکون ختم ہو گیا ہے، ہمارے اطمینان کی دنیا درہم برہم ہو گئی ہے، میں اب چاہتا ہوں کہ ایٹ اینی کاسٹ آئی مسٹ ری سیکیور دیٹ پیسفل کلچر آف دا سٹی آف مکہ، اور اس کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو میں قتل کر دوں۔ میں ان کے قتل کے ارادے سے نکلا ہوں، میں ننگی تلوار لے کر وہاں جا رہا ہوں جہاں وہ مجھے ملیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ عمر تم کیسی بات کر رہے ہو، تم جس مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہو، جس سچائی کو تم مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ سچائی تو شاید تمہیں پتا نہیں ہے، تمہارے گھر میں داخل ہو چکی، تمہاری بہن آلریڈی مسلمان ہو چکی، تمہارے بہنوئی برادر ان لا مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب کو جلال آیا، انہوں نے اپنے الٹے پیروں سے اپنے گھر کی جانب تیزی سے بھاگ کر اور اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو پہلے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، ننگی تلوار لیے ہوئے لوٹے، اندر انہی کے اپنے گھر میں ان کی اپنی سسٹر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ طہٰ کے کچھ اوراق ان کے بھی پاس تھے، وہ اس کی تلاوت کر رہی تھی۔ گھر کا مین ڈور بند تھا، دروازے پر یہ پہنچے، اندر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آئی، انہوں نے چیخ کر کہا اپنی بہن سے دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، انہوں نے دروازہ کھولا اور قرآن کے ان اوراق کو جلدی سے کہیں چھپا دیا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ان لوگوں نے پہلے کچھ بہانہ کرنا چاہا، یہ غصے میں آئے، ان کی بہن کو بھی اسلامی جلال و غیرت آ گئی، وہ کہنے لگی کہ اے عمر ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم کلام الہی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ جاہو جلال میں انہوں نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو بے تحاشا پیٹنا شروع کیا، پیٹتے رہے، مارتے رہے، جب تھک گئے، جب غصہ اترا تو اپنے کیے پر تھوڑی ان کو ندامت ہوئی اور کہنے لگے کہ چلو جو ہونا تھا ہوا، لیکن مجھے کم سے کم وہ چیزیں دکھاؤ تو صحیح کہ تم پڑھتے کیا ہو چھپ کر، مجھے سناؤ تو صحیح کہ تم پڑھ کیا رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے برادر اللہ حضرت سعید ابن زید سورہ طہٰ کی ان آیات کے ٹکڑوں کو لے کر آئے، ایک ٹکڑا فاروق اعظم کے سامنے پیش کیا گیا، اس پر قرآن کریم کی سورہ طہٰ کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سننا تھا کہ فاروق اعظم کا دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ قرآن میں بڑی تاثیر ہے، قرآن کریم بڑی تیزی کے ساتھ انسان کے دل میں اگر صحیح طریقے سے اتر جائے تو دلوں کو بدل دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے.
دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی کو ریفارم کر چکے ہیں, تبدیل کر چکے ہیں.
اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ قرآن صرف وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کو کپڑے میں جزدان میں لپیٹ کر عزت کے ساتھ گھر میں رکھا جائے. قرآن اس لیے صرف نازل نہیں ہوا ہے کہ جب کوئی نیا گھر لیا جائے تو وہاں سب سے پہلے قرآن کو لے جایا جائے. قرآن صرف اس لیے نہیں اترا ہے کہ جب کوئی دلہن رخصت ہو تو اس کے سر پر قرآن رکھ دیا جائے. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ کسی کے مرنے پر تیجے میں قرآن پڑھ لیا جائے, کسی کی برسی پہ قرآن پڑھ لیا جائے. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ کسی کے نکاح پر قرآن کی کچھ آیات پڑھ لی جائیں. قرآن, دس از اے لیونگ بک آف گائیڈنس, دس از اے میریکل آف اللہ سبحانہ وتعالی, دس از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, دس از دا گریٹسٹ سورس آف اسپرچل اینڈ مورل ریفارم اینڈ ریولوشن. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے عرب کے اونٹ چرانے والوں کو دنیا کا امام بنایا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس نے عرب کے چرواہوں کو, عرب کے پتوؤں صحرا نشینوں کو دنیا کی امامت کا تاج دیا ہے. کاش ہم اس راز کو سمجھ سکتے, کاش ہم اس حقیقت کو سمجھ سکتے کہ قرآن کیا چیز ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ طہٰ کی صرف ایک آیت ہی سنی, دل جو پتھر تھا موم بن کر پگھلنے لگا. بغیر کچھ کہے الٹے قدم اب اپنے گھر سے تلوار لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامگاہ کی جانب پھر چل پڑے. وہ پہلا چلنا کسی اور مقصد کے لیے تھا, اب کسی اور مقصد کے لیے تھا. عمر ابن خطاب اس واقعے سے پہلے قرآن کی آیتوں کے اثر کے بغیر جا رہے تھے, اب قرآن کی آیتوں سے متاثر ہو کر پگھل کے جا رہے تھے. حضرت ارقم کے گھر کے دروازے پہ پہنچے, صحابہ جو اندر موجود تھے انہیں ابھی اس واقعے کا پتہ نہیں تھا, وہ گھبرا گئے کہ 27 سال کا یہ مکہ مکرمہ کا جوان مرد ننگی تلوار لے کر آیا ہے, نہ جانے اس کے کیا ارادے ہیں. حضرت حمزہ وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ عمر کو آنے دو, اگر وہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, اور اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو ان کا میں مقابلہ کروں گا. دروازہ کون کھولے, کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے اس گھر کا دروازہ کھولا. حضرت عمر اندر آ گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے کرتے کے دامن کو پکڑ کر پوچھا, عمر کس لیے آئے ہو؟ وہاں موجود 40 کے 40 صحابہ حیران تھے, خاموش تھے, سناٹے میں تھے کہ پتہ نہیں آگے آنے والا لمحہ کس ایڈونچر کو دکھائے گا. ہر شخص وہاں پریشان تھا. حضور فرما رہے ہیں, عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر کی زبان کھلی, آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ پر ایمان لانے کے ارادے سے آیا ہوں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
سیرت کی کتابوں میں یہی نعرہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں تو سب سے پہلے نعرہ تکبیر حضور نے بلند فرمایا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. اور پھر حضرت ارقم کا مکان نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، نعرہ تکبیر کی صدائیں خانہ کعبہ کے دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. حضرت عمر مسلمان ہو گئے، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی. ہمارے ملک کے ایک شاعر نے اس پورے واقعے کو دو مصروں میں بند کر دیا ہے، عمر سوئے نبی گئے، عمر وینٹ ٹوورڈس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نظر سوئے عمر گئی، اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکڈ ایٹ عمر. کفر کٹ کے رہ گیا، زندگی سنور گئی. دا کفر واز ایلیمینیٹڈ، واز روٹڈ آؤٹ، اینڈ دا لائف آف عمر واز کمپلیٹلی چینجڈ اینڈ ریفارمڈ. حضرت عمر مسلمان ہو گئے، یہ 41ویں مسلمان ہے. ہی از دا 41st مسلم ان دا ہسٹری آف اسلام. 41ویں مسلمان. جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ پبلکلی علل اعلان خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. کافروں کا اتنا انفلوئنس تھا، ظاہر ہے کہ دا ہول سٹی آف مکہ از اگینسٹ مسلمز، دیر آر اونلی 40 مسلمز، اے ویری ٹائنی اسمال مائنورٹی، دا فالوورز آف اسلام. ان کو جرت نہیں ہوتی تھی، اگر یہ کوشش بھی کرتے تھے تو کفار مشرکین نان بلیورز ان مسلمانوں کو ٹارچر کرتے تھے، دھکے دیتے تھے، حرم شریف سے باہر کر دیا کرتے تھے. دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ورشپ اللہ سبحانہ وتعالی پبلکلی. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو تمام صحابہ کرام کو لے کر، آگے آگے حضرت عمر ہیں، پیچھے پیچھے 40 مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، آج ہم خانہ کعبہ میں پبلکلی علل اعلان اللہ کی عبادت کریں گے. خانہ کعبہ میں آپ پہنچے اور آپ نے علل اعلان کہا، وہاں موجود تھے کفار مشرکین کے بڑے بڑے سردار، کہ سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں ان 40 مسلمانوں کے ساتھ یہاں کھل کر اب اللہ کی عبادت کروں گا، جس کو روکنے کی طاقت ہو روک لے. کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ حضرت فاروق اعظم کا مقابلہ کرے اور مسلمانوں کو روکے. تو مسلمانوں کی تقدیر حضرت عمر کے اسلام لانے سے بدل گئی. مسلمانوں کو حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ میں ریلیجس فریڈم، مذہبی آزادی مل گئی. یہ احسان حضرت عمر کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان نوجوانوں میں جو اس ٹرائبل سسٹم میں اس زمانے کی حکومت کے فورن منسٹر کا فریضہ انجام دیتے تھے. جتنے فورن وزٹس، ٹریڈ وزٹس، پولیٹیکل وزٹس ہوتے تھے دوسرے قبیلوں کی طرف، دوسرے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی طرف، وہاں قریش کی جانب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جایا کرتے تھے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہارس رائڈنگ اور ریسلنگ، کشتی اور پہلوانی اور گھوڑ سواری کا ملکہ عطا فرمایا تھا. اسلام لانے سے پہلے جو ان کی اپنی ٹریڈیشن تھی مکہ کے رہنے والوں کی، تو ان کے سال میں دو بہت بڑے میلے لگتے تھے، ایک کا نام تھا ذوالمجاز اور ایک کا نام تھا عکاظ. ان دو اینول ایگزیبیشنز اور فیئرز میں پوری عرب پیننسولا سے لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ڈیمونسٹریشن کے لیے وہاں جمع ہوتے. حضرت عمر بھی وہاں جایا کرتے تھے. ہارس رائڈنگ کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اس میں ہمیشہ ونر آپ ہوتے. ریسلنگ
کا مقابلہ ہوتا تھا اس میں ہمیشہ آپ ون کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں صرف اس وقت 17 لوگ پڑھے لکھے تھے, ان 17 ایجوکیٹڈ لوگوں میں حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں اور اسلام کی مستقبل اور فیوچر کا راستہ تبدیل فرما دیا. اسی طرح آپ نے ہجرت فرمائی, ہجرت لوگ چھپ کر کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی سفر ہجرت آپ کے سامنے, رات کے وقت سورہ یاسین شریف کنکریوں پہ پڑھ کر کافروں کی آنکھوں پر ڈال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. غار ثور میں 3 دن حکم الہی سے چھپے رہے, پھر مدینہ طیبہ کی جانب تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی تو گھر سے سامان لے کر حرم شریف میں آئے, وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ میں عمر بن خطاب مکے سے اپنا ساز و سامان لے کر مدینے کو ہجرت کر رہا ہوں, کوئی روکنا چاہے تو روک لے. کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر کو روکتا. ہجرت کر کے مدینے طیبہ آ گئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کو وہ مقام عظمت عطا فرمایا جس کی گواہی زبان رسالت سے حدیثوں میں موجود ہے کہ آقا مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لو کان بعدی نبیاً لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر, اللہ تبارک و تعالی نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا. یہی وجہ ہے کہ محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تقریباً 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر حرم شریف میں مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوئے, حضور سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں؟ حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے, حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اللہ کی وحی لے کر حاضر ہوئے, وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمِ مُصَلَّى, اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. سورہ رحمان کی آیت نازل ہوئی, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ, ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. We have created the human being out of the sounding clay like pottery. حضرت عمر کو جب یہ آیت کریمہ حضور نے پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بے ساختہ کہا, فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضرت جبریل امین آئے, حضرت عمر کے زبان سے نکلے ہوئے یہی الفاظ کلام الہی بن گئے. یہ سینٹنس حضرت عمر کی زبان سے مکہ میں نکلا تھا, تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل اسی جملے کو لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ وحی ہے, یہ قرآن کا اے نبی حصہ ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین, بلیسڈ بی دا پرسنلٹی آف اللہ دا بیسٹ کریٹر. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ, تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو صاحب کتاب نبی تو نہیں تھے لیکن ان کی بات کلام الہی کے مطابق ہوتی تھی. اور اے میرے صحابہ اس امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ حضرت عمر ہے. حضرت عمر کا یہ مقام. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد, جب مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو مردوں کی بیعت حضور لے رہے تھے, فاروق اعظم کو حضور نے کہا کہ اے عمر عورتوں کی بیعت تم لو. تمام مکہ کی وہ عورتیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئیں ان کی بیعت حضور کے حکم سے حضرت عمر نے لی. یہ حضرت عمر ہیں کہ جب نماز کے لیے مسلمانوں کو بلانے کے طریقے پر مشورہ ہو رہا تھا تو جو مشورہ حضرت عمر نے دیا وہی مشورہ مسلمانوں کی تاریخ میں اذان بن گیا. یہ اذان جو پوری دنیا میں اس وقت دی جا رہی ہے اور غالباً قیامت سے 40 سال پہلے تک دنیا میں دی جائے گی, یہ اذان یہ کس کا مشورہ ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ ہے. میرے دوستو اگر کسی کو حضرت عمر سے شکایت ہے تو حضرت عمر کی اذان دینا چھوڑ دیں. یہ تراویح کی نماز با جماعت یہ اسلام کو مسلمانوں کو کس نے دی؟ سن 14 ہجری میں, سن 13 ہجری میں حضرت عمر خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد. سن 14 ہجری میں جب سیریا فتح ہو رہا تھا مدینہ طیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دے کر نماز تراویح کو ایک انسٹیٹیوشن بنایا اور قرآن کی حفاظت کا قیامت تک کے لیے ایک ایسا سسٹم مسلمانوں کو دیا جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے پر 12 12 پیوند لگے ہوتے تھے, آپ کا امامہ پھٹا ہوتا تھا, آپ کے پیروں میں پھٹے ہوئے چپل ہوا کرتے تھے. 2 2 3 3 دن تک آپ کھجور اور پانی پہ گزارا کیا کرتے تھے. ظہر کے بعد آپ تھک جاتے, سونا ہوتا تو مسجد نبوی شریف کی ننگی فرش پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر آپ سو جایا کرتے تھے. لیکن فقر کا, آجزی کا, توازو کا یہ پیکر عظیم اسلام کی تاریخ کا ایسا ہیرو ہے کہ حضرت عمر کے بعد دنیا, اسلام کی دنیا عمر جیسا کوئی شخص نہ پیدا کر سکی ہے اور نہ کر سکے. یہ حضرت عمر کا ہی دور تھا جب سیریا فتح ہوا, جب عراق فتح ہوا, جب ایران فتح ہوا, جب ایسٹرن اور صدرن ترکی میں مسلمان اللہ کا نام لے کر پہنچ گئے, جب افغانستان فتح ہوا, جب ازبکستان فتح ہوا, جب آذربائیجان کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیا, یہ یونائٹڈ عرب امریٹس, یہ سودان, یہ بحرین, یہ عمان, یہ قطر, یہ سعودی عربیہ کا ایسٹرن پروونس, یہ عراق, یہ لبنان, یہ لیبیا, یہ ایجپٹ, دنیا کے نقشے پر اس وقت مسلمانوں کے 21 کنٹریز ایسے ہیں جو حضرت عمر نے مسلمانوں کو دیے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فتح کردہ علاقوں میں صرف بیت المقدس اور فلسطین ہماری زمین کا وہ خون سے لبریز حصہ ہے جو دنیا میں اسلام کے دشمنوں نے سازش کر کے مسلمانوں سے چھین لیا. ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ حضرت عمر نے مسلمانوں کو دیا وہ آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے میرے دوستو. اور ملکوں کو فتح کرنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن ان ملکوں کو فتح کرنے کے بعد ان ملکوں کو رن کرنے کے لیے کوئی سسٹم دینا یہ دوسرا بڑا کارنامہ ہے. مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دی ہنڈرڈز میں اسی حضرت عمر کی خوبی کا اعتراف کیا ہے خاص طور پر کہ ملکوں پر قبضہ کر لینا, ملکوں پر اپنی حکومت قائم کر لینا اور بات ہے, لیکن کسی کنٹری کو ایک سسٹم کے تحت رن کرنا, آپریٹ کرنا اور کسی ملک کے انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کر کے اس کو چلانا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 10 سال اور 7 مہینے کا کمال ہے کہ ان 10 سال اور 7 مہینوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجوں کی ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کالجز بھی بنائے, فوجوں کے رہنے کے لیے شہر کے باہر کینٹس بھی بنائے, فوجی چھونیاں بھی بنائی, نئے نئے شہر بھی بسائے. یہ کوفہ, یہ بصرہ, یہ حضرت عمر کے زمانے میں قائم کیا ہوا شہر ہے. پوسٹل سسٹم آپ نے کریٹ کیا, خط و کتابت کا سلسلہ, تاریخ کا سلسلہ, ہجری کیلنڈر, یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح 4000 مسجدیں فاروق اعظم کے زمانے میں تعمیر کی گئیں. اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مسلمانوں کے دارالعلوم بنائے, مدرسے بنائے, ریسرچ سینٹرز بنائے, دارالافتاء قائم کیے اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے پولیس کا ڈپارٹمنٹ, ٹریجری کا ڈپارٹمنٹ, جسٹس کا ڈپارٹمنٹ, اکاؤنٹیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ, یہ تمام شعبے جو کسی ملک کے نظام کو چلاتے ہیں, یہ سب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں بنائے. غالباً یہی وجہ تھی, نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, جبھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے رب, اسلام کو عمر کے اسلام قبول کرنے کی بدولت عزت عطا فرما دے. حضور کو یہ معلوم تھا کہ اگر عمر اسلام قبول کریں گے تو اسلام کو عزت مل جائے گی, اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. اسلام ایک انٹیگریٹڈ اسٹرکچرڈ سسٹم کی شکل میں دنیا کے اندر باقی رہے گا. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم کمال ہے. عدل و انصاف, نظام حکومت, سماجی سیاسی انقلاب لانے والے اس عظیم الشان شخصیت کا یہ ایک ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے زندگی کا. لیکن انٹرنلی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بہت بڑے عظیم ولی بھی ہیں. رات رات بھر جاگتے, راتوں کو رویا کرتے, مصروف عبادت رہتے, انکساری و تمازوں کا پیکر. جس راستے سے حضرت عمر گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو زندگی کا سنہری دور ہے, دور خلافت, اس میں آپ نے اسلام کو بڑی طاقت و قوت عطا فرمائی. 63 سال کی عمر ہو گئی, ہر سال خود حج کے ڈیلیگیشن کو لیڈ فرمایا کرتے تھے, ہر سال حج کرنے جاتے, مسلمانوں کے قافلے حج کے امیر ہوتے. آخری حج فرما کر تشریف لا رہے ہیں. 27 ہجری میں ذوالحج کے مہینے میں آپ نے سفر حج فرمایا, اس کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ جب آپ نے جرنی بریک کی تو آپ کے ہم سفر صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اپنی چادر پتھر کے ایک فرش پر بچھائی اور لیٹ گئے. لیٹے لیٹے بہت دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. اور پھر ہم نے یہ سنا,
غالباً حضرت عمر نے یہ سوچا ہوگا کہ سب سو گئے ہیں، میں تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ صحابہ لیٹے تو تھے، جاگے تھے، حضرت عمر کی یہ سرگوشی سن رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا، حضرت عمر رو رہے تھے، بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے، اے میرے رب، ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور ایک زمانہ تو نے وہ دیا ہے کہ آج آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر تیرے علاوہ مجھ پر حکومت کرنے والا کوئی نہیں. دنیا کی جو دو سپر پاورز تھیں ان کو میں نے تیرے محبوب کے نام کے صدقے ختم کر دیا. قیصر و کسرا کا جاہو جلال فنا ہو چکا ہے، ایران کے آتش کدے بجھا دیے گئے ہیں، سیریا کے چرچز کے گھنٹے خاموش ہو چکے ہیں. اے میرے رب، اب میرا جسم ضعیف ہوتا جاتا ہے، بڑھاپے کے اثرات ہو رہے ہیں. میرے رب، اے میرے رب، بہتر ہوگا کہ مجھے اب تو اپنے پاس بلا لے. انہی فیلنگز اور انہی ایموشنز کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ واپس آئے. حضرت مغیرہ کا ایک غلام تھا، ابو لولو فیروز اس کا نام بتایا گیا ہے. اس نے آ کر ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت مغیرہ کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی کہ میں ان کا غلام ہوں اور مجھ سے وہ روزانہ کے حساب سے جو رقم لیتے ہیں وہ زیادہ ہے، اس کو کچھ کم کر دیا جائے. حضرت عمر نے اس کیس کو سنا، ساری ڈیٹیلز حاصل کی، حضرت مغیرہ سے بھی ساری باتیں سنی، اور آپ نے فیصلہ حضرت مغیرہ کے حق میں فرمایا. وہ حق پر تھے. ابو لولو کو یہ بات ناگوار گزری. یہ ہتھیاروں کے بنانے کا کام کرتا تھا، یہ تلوار اور خنجر بنایا کرتا تھا. اس کو حضرت عمر کا یہ فیصلہ ناگوار گزرا، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں اس فیصلے کا بدلہ حضرت عمر کو قتل کر کے لوں گا. اس نے تیاری کی، ایک خنجر بنایا، اس کو زہر میں بجھایا، اور غالباً 26 ذوالحج سن 23 ہجری کی نماز فجر کا وقت تھا، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے روٹین کے مطابق اپنے گھر سے وضو کر کے فجر کی سنتیں اپنے گھر پہ پڑھ کر مسجد نبوی شریف میں نماز فجر کی امامت کے مصلے پر کھڑے ہوئے. نماز فجر کی نیت آپ نے فرمائی، صحابہ آپ کے پیچھے نماز فجر میں اقتداء کے لیے کھڑے تھے، اور ابھی پہلی ہی رکعت میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اس کمبخت نے سامنے آ کر آپ کے شولڈر پر اور آپ کے پیٹ پر دو بڑے ہی گہرے زخم لگائے. آپ کے شولڈر اور آپ کے پیٹ سے خون کا فوارہ نکل پڑا، بے قرار ہو کر آپ مصلے کے برابر میں گر گئے. آپ کے بالکل پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے، وہ آگے آئے، مسلمانوں نے نماز مکمل کی. عمر بن خطاب اسلام کی آبرو، اسلام کا مائی باپ زخم سے خون میں لت پت تڑپ رہا ہے، اور اللہ کے دیوانے رسول اللہ کے وفادار اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں آیا، نماز کو نہ روکا گیا نہ نماز کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوئی. عمر تڑپتے ہیں، تڑپتے رہے، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز ختم کی. اس کے بعد حضرت عمر کو صحابہ کرام اٹھا کر ان کے گھر لائے. ابو لولو قاتل کو نماز کے بعد ڈھونڈ کر
کچھ صحابہ کرام نے پکڑ لیا اس سے پہلے کہ اس کو کہیں لے جایا جاتا. وہ خنجر ابھی اس کے ہاتھ ہی میں تھا, اس نے اسی خنجر سے اپنے اوپر وار کر کے خودکشی کر لی, سوسائڈ کر لیا اس نے. حضرت عمر جب گھر لائے گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا, آپ نے پوچھا مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے. بتایا گیا کہ ایک مجوسی ابو لولو فیروز ہے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں مرتے وقت اس حال میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں کہ کوئی مسلمان میرے خلاف نہیں ہے. تین دن تک آپ زندہ رہے, دوائیں دی جاتی, وہ پیٹ کے زخم کے راستے باہر نکل آتی تھی. دودھ دیا جاتا, شہد دیا جاتا, وہ پیٹ کے زخم کے راستے باہر نکل آتا تھا. صحابہ کرام کو اب یقین ہو گیا کہ فاروق اعظم جابر نہ ہو پائیں گے. حضرت عمر کی خدمت میں انہوں نے گزارش کی کہ حضور جس طرح حضرت ابوبکر نے رحلت سے پہلے آپ کو امیر المومنین بنایا تھا, آپ بھی اس کا کچھ انتظام کر جائیے. حضرت عمر نے فرمایا میں خود کسی کو مقرر نہیں کروں گا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی مدینہ طیبہ میں 6 ایسے آدمی موجود ہیں جن کو میرے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی. حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. آپ نے کہا کہ میں ان 6 لوگوں کا ایک بورڈ بنا جاتا ہوں, یہ جس کو مسلمانوں کا امیر المومنین بنائیں یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سارے مسلمان اس کو امیر المومنین اور خلیفہ تسلیم کر لیں. اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے بی بی عائشہ کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ رسول اللہ کا غلام عمر ان کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. سوچنے کی بات ہے, حضرت عمر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں موت کی تو پہلے دعا کرتے رہے اور اب حضور کے قبر انور کے قریب دفن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. کیوں؟ حضرت عمر کا ایمان یہی ہے نا کہ نبی کی قبر کے قریب اگر دفن ہونے کو جگہ ملے گی تو نبی کی قبر کی قربت بھی میرے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گی. یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ قبر میں کچھ نہیں رکھا ہے, کھود کے دیکھ لو ہڈیاں ملیں گی, یہ صحیح ہے یا فاروق اعظم صحیح ہے؟ ورنہ کوئی فاروق اعظم سے کہتا, ان کے بیٹے ہی کہتے کہ اے حضرت عمر جنت البقیع میں کیوں دفن نہیں ہونا چاہتے, جنت البقیع بھی تو ہے جہاں سے صحابہ کرام کی قبریں ہیں, آپ حضور کے پہلو میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو, قرآن کی کوئی ایسی آیت آج بھی کوئی نہیں دکھا سکتا جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کے قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے. یہ جو بات بات پہ لوگ قرآن مانگتے ہیں ان سے پوچھو. ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ میلاد کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ, گیارہویں کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ, فاتحہ کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ, تیجا اور چالیسواں کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ. میں ان سے کہتا ہوں کہ حضرت عمر کی اس خواہش کو قرآن میں دکھاؤ. حضرت عمر کی اس خواہش کا قرآن میں اشارتاً بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ جب موت آئے تو نبی کی قبر کے قریب دفن ہونے کی خواہش کرو. لیکن یہ حضرت عمر کا اپنا ایمان ہے, یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ اگر مجھے نبی کے قریب دفن کیا گیا تو اس کی لذت کچھ اور ہی ہوگی, اس کی عزت کچھ اور ہی ہوگی, اس کا مقام کچھ اور ہی ہوگا. قبر بھی نبی کے قبر کے قریب ہو جائے تو وہ قبر جنت البقیع سے بھی بہتر ہے.
یہ عقیدہ میرا نہیں ہے, یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کی قبر بھی اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ سے کہا کہ جاؤ بی بی عائشہ کے پاس عرض کرو کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں نبی کی قبر کے قریب دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ رو رہی تھی, ان کو حضرت عمر کے زخمی ہونے کی خبر مل چکی تھی. وہ کہنے لگی اے عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے لیکن میں اپنی ذات پر عمر بن خطاب کو پریفرنس دوں گی. حضرت عمر ابن خطاب کے پاس یہ خوشخبری آئی اور اس کے بعد 3 دن تک زخموں سے چور, اسلام کی مان و مریادا, اسلام کی عزت و آبرو, مدینے میں 3 دن تک زخمی ہو کر تڑپ کر یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو نبی کے شہر میں شہادت کی موت کے ذریعے دنیا سے رخصت ہوئی. حضرت عمر کی وہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرما لیں کہ اے میرے رب مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے نبی کے شہر کی موت عطا فرما. حضرت صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی اور صحابہ کرام کے عظیم بزرگوں نے آپ کو قبر میں اتارا اور آپ پہلو نبی میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر اللہ صبح قیامت تک اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے نبی کی محبت کا, اسلام کی خدمت کا وہ حق ادا کیا جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروفوں میں لکھا ہوا ہے اور لکھا رہے گا. وما علینا الا البلاغ.